الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسل سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام اور قبلہ حضرت سید صادق حسین شاہ صاحب، فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، مدرسہ تعلیم القرآن چاند روڈ کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور فضیلت قرآن پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ اسی عنوان پر آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن بے مثال کتاب ہے، اس لیے کہ جس پیغمبر پر یہ قرآن اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ توجہ ہے نا بھی آپ کی، آپ کی توجہ ہوگی تو تقریر ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آیا تو ساری توجہ آپ کی اس طرف ہو جائے اور پھر یہ بھی کہیں کہ تقریر بھی ہم نے سنی ہے۔ اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو توجہ میری طرف کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، وقت کافی بیت چکا ہے، اگر آپ تھک گئے ہوں تو ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن بے مثال کتاب ہے، اس لیے کہ جس پیغمبر پر یہ قرآن اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب. اور یہ کب کہا؟ کہ ایک آدمی پورا قرآن پڑھ جائے اور بعد میں کہے کہ یار اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی، اس قرآن کو بدل دیا گیا، اس کا معنی بدل دیا گیا، اس کا مفہوم بدل دیا گیا، اس کی صورتیں بدل دی گئیں، اس کے سپارے بدل دیے گئے. ایک آدمی پورا قرآن پڑھ جائے اور بعد میں یہ کہے کہ قرآن بدل دیا گیا، اللہ کو اس کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ ایک طبقہ ضرور ایسی بات کرے گا کہ قرآن پڑھنے کے بعد کہے گا یہ بدل دیا گیا. اللہ کو معلوم تھا، اس لیے خدا نے سب سے پہلے جو سورت اتاری، سب سے پہلے جو آیت اتاری، سب سے پہلے جو آیت قرآن میں پڑھی گئی، اس آیت میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. لیکن ترتیب قرآن کے مطابق جس لفظ کو پڑھ کر تو قرآن کا آغاز کرتا ہے، اسی سے بات شروع کی گئی. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب. کون سی کتاب؟ جو تیرے ہاتھوں میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارا قرآن پڑھ جاؤ اور بعد میں کہو اسے ابو بکر نے بدل دیا تھا، اسے عمر نے بدل دیا تھا، اسے عثمان نے بدل دیا تھا، اسے صحابہ نے بدل دیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن تو شروع کرتا ہے تو میں تجھ سے اقرار لوں گا کہ تو پہلے اقرار کر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اے اللہ اس کتاب میں اگر کوئی شک نہیں تو بتا تو صحیح اس کتاب کا راوی کون ہے، اس کتاب کا لانے والا کون ہے، یہ کتاب کس نے اتاری ہے، یہ کتاب لایا کون ہے، اس کتاب کو اتارا کس پر گیا ہے. تو ذالک الکتاب سے بھی پہلے خدا نے اس عقدے کو حل کیا ہے اور فرمایا ہے الف لام میم. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے. اللہ بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، جبریل بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، محمد بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے. اللہ نے بتایا کہ جب بھیجنے والا میں ہوں، لانے والا جبریل ہے، جس سینے پہ اترا وہ محمد کا سینہ ہے، تو اب تجھے اقرار کرنا چاہیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کو خدا اتارے، جبریل لائے، محمد کے سینے پہ اتارے، اس کو نہ صدیق نے بدلا، نہ عمر نے بدلا، نہ عثمان نے بدلا، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک اسے بدل کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتارنے والا خدا ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس سینے پہ اترا وہ محمد کا سینہ ہے. اب تجھے یقین کرنا چاہیے، اگر تو خدا کو مانتا ہے تو تسلیم کر لا ریب فیہ، جبریل کو مانتا ہے
تشریف کر لا ریب فی محمد کو رابطہ ہے، تشریف کر لا ریب فی کہ اس میں کوئی شک نہیں، معنی میں شک نہیں، صورت میں شک نہیں، مفہوم میں شک نہیں، خدا سے اترنے میں شک نہیں، سچے ہونے میں شک نہیں، اور اعلیٰ ہونے میں شک نہیں، معلومات میں شک نہیں، کتابوں کی سردار ہونے میں شک نہیں، محمد پہ اترنے میں شک نہیں، جب ہر چیز میں شک نہیں تو پھر یقین کرنا چاہیے جو قرآن میں شک مانتا ہے وہ خدا میں شک مانتا ہے، جو قرآن کو سچا مانتا ہے وہ خدا کو سچا مانتا ہے۔
تو خدا نے
دوسرا
نام اللہ،
کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا کوئی نہیں؟ تو بات سمجھ میں آ جائے نعرہ پھر لگانا چاہیے، پہلے میری بات سمجھ لیں کہ میری تقریر کا عنوان ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب کہ اس قرآن میں شک، شیعہ کا ترجمہ قرآن ہے مولوی مقبول دہلوی، اس میں 14 سپارے کے حاشیے پر شیعہ نے لکھا، ضرورت بند کراؤ جلسہ ہے تندر بھی شروع، میرے بھائی ہو ذالک الکتاب لا ریب فی، لیکن مولوی مقبول دہلوی نے ترجمے میں لکھا کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب، توجہ توجہ، نعرے کدے نعرے تو بغیر بھی گل سن لیا کرو، توجہ ہے، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے، مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب، اور مولوی فرمان علی نے شیعہ کے ترجمے میں لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں پر یہ لفظ ہے وقال الشیطان، شیطان نے کہا، اس شیطان سے مراد عمر ابن خطاب، نعوذ، اور مولوی مقبول دہلوی نے ایک اور بات لکھی کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، نیکی کا حکم دیتا ہے، و ایتاء ذی القربا، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، اور آگے فرمایا کہ وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور خدا تین چیزوں سے روکتا ہے، ایک فحشا سے روکتا ہے، اور فحشا کا معنی برائی، والمنکر، منکر کا معنی عیب، عیب سے روکتا ہے، والبغض، نافرمانی۔ تو مولوی فرمان علی کہتا ہے کہ یہاں پر فحشا سے مراد ابو بکر صدیق، نعوذ باللہ، اور منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، بغش سے مراد عثمان غنی، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ تمام صحابہ سچے، تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ کس نے کہا؟ توجہ میری طرف ہے یا باہر سے آنے والے کی طرف ہے؟ توجہ ہے میرے بھائیو، اس لفظ پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن سے پہلے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اس کتاب میں شک نہیں، اس لیے کہا کہ خدا کو شک کرنے والوں کا پتہ تھا، اس لیے کہا کہ خدا کو قرآن کے تبدیلی کا قول کرنے والوں کا پتہ تھا، اس لیے کہا کہ خدا کو شیعہ کی کارستانیوں کا پتہ تھا، اس لیے کہا کہ خدا کو محرفین قرآن کا پتہ تھا، اس لیے لفظ شروع یہاں سے کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں۔ سورت بقرہ بعد میں ہے، پہلے اقرار کر، سارے سپارے بعد میں ہیں، پہلے اقرار کر کہ اس قرآن میں شک نہیں۔ جب تو یہ اقرار کرے گا اس کے بعد میرے قرآن کا آغاز ہوگا، اس کے بعد تو قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، پہلے اقرار تو کر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں، یعنی اللہ سے آیا ہے اس میں شک نہیں، جبریل لایا ہے اس میں شک نہیں، محمد پہ اترا ہے اس میں شک نہیں، اس کے لفظوں میں شک نہیں، اس کی صورتیں 114 ہیں اس میں شک نہیں، اس کے رکوع 540 ہیں اس میں شک نہیں، اس کی آیتیں 6666 یا 68 ہیں اس میں شک نہیں، اس کے پارے 30 ہیں اس میں شک نہیں، اس کی منزلیں 7 ہیں اس میں شک نہیں۔ اور پھر یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کی 700 آیات میں صحابہ کی شان ہے اس میں شک نہیں، صحابہ جنتی ہیں اس میں شک نہیں، ابو بکر صدیق ہے اس میں شک نہیں، سارے صحابہ پہ جنت واجب ہو چکی ہے اس میں شک نہیں۔ قرآن مجموعہ علوم ہے، قرآن مجموعہ معرفت ہے، قرآن مجموعہ ہدایت ہے، قرآن مجموعہ کمالات ہے، قرآن مجموعہ صفات حسنہ ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے۔ کتابیں اور بھی آسمانوں سے اتری، 4 کتابیں اور اتری، 127 صحیفے اترے، صحیفے ایک طرف، باقی کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف۔ ایسی کتاب دنیا میں کبھی نہیں اتری کہ جس کا ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک سورت دخان ہے، پڑھو گے پورا ہفتہ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ایسی کتاب کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے، ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ یہ معرفت، یہ مرتبہ تورات کے پڑھنے سے نہیں ملتا، انجیل کے پڑھنے سے نہیں ملتا، زبور کے پڑھنے سے نہیں ملتا، 127 صحیفے پڑھنے سے یہ مرتبہ نہیں ملتا، یہ نیکی نہیں ملتی، یہ اس قرآن کے پڑھنے سے ملتی ہے جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، جس کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن غار میں ہے، یہ جعلی قرآن ہے، اصلی قرآن سرہ بن رہا ایک عراق کی غار میں ہے جو امام مہدی کے پاس ہے۔ لیکن شیعہ سے کہو کہ شیعو تم کس کی بات کرتے ہو، تم تو قرآن کو کھول کر تو دیکھو، قرآن تو خود کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، کہ اس کتاب میں شک نہیں۔ جب اس میں شک نہیں تو پھر اصلی قرآن کہاں گیا، پھر 17,000 آیتیں کہاں گئی، پھر وہ قرآن کہاں گیا جو 70 گز لمبا تھا، 140 گز چوڑا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ بھئی شک تو اس میں کوئی نہیں، جب اس میں شک کوئی نہیں تو 117-140 گز والا کہاں گیا، پھر باقی سپاروں والا کہاں گیا، غار میں چھپا ہوا کہاں گیا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں شک نہیں تو ماننا پڑے گا، یہی مکمل کتاب ہے، یہی اعلیٰ کتاب ہے، یہی سچی کتاب ہے، یہی اکمل کتاب ہے۔ جس طرح محمد بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، محمد اعلیٰ ہے، قرآن اعلیٰ ہے، محمد سردار ہے، قرآن سردار ہے، محمد خاتم النبی خاتم الانبیاء ہے، قرآن خاتم الکتب ہے، محمد ساری کائنات کا سردار ہے، اور اس پہ جو کتاب اتری وہ کتاب بھی ساری کائنات کی کتابوں کی سردار ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دے کہ محمد کی صداقت میں شک نہیں، قرآن کی صداقت میں شک نہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، کس پہ اتری؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری،
انجیل عیسیٰ پہ اتری، زبور داؤد علیہ السلام پہ اتری، لیکن ان کے اترنے میں فرق ہے، ان کے آنے میں فرق ہے. توجہ کیجئے، قرآن ایسی کتاب ہے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میری طرف ذرا غور فرمائیں. میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو عام طور پر بتائی نہیں جاتی ہے. توجہ کیجئے، قرآن کا اترنا اور باقی کتابوں کا اترنا، ان دونوں میں فرق ہے کہ انجیل عیسیٰ پہ اتری، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری. تورات کے اترنے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ جاؤ طور پہاڑ پہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ جا کر 40 دن کا چلہ کیا، 40 راتوں کا چلہ کیا. قرآن میں موجود ہے کہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، قرآن لینے کے لیے گئے، اللہ کی کتاب لینے گئے. انجیل کے اترنے کا وقت آیا تو عیسیٰ کو حکم دیا کہ عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ. تورات زبور کے اترنے کا وقت آیا، داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلنا. یعنی تورات اترتی ہے تو موسیٰ کو بھیجا جاتا ہے، انجیل اترتی ہے عیسیٰ کو پابند کیا جاتا ہے، زبور اترتی ہے تو داؤد کو پابند کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے، یہ اللہ کا قرآن ہے. اب قرآن کے اترنے کا وقت آیا، اس قرآن کے لیے محمد مصطفیٰ کو فاران کی چوٹی پہ بھیجا جا سکتا تھا، محمد کو جبل ابو قبیس پہ اتارا جا سکتا تھا، محمد کو مکے کی گلیوں میں بٹھایا جا سکتا تھا. لیکن دیکھو، تورات اتری موسیٰ کتاب لینے گئے، اور انجیل اتری عیسیٰ کتاب لینے گئے، داؤد زبور اتری داؤد کتاب لینے گئے. لیکن جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو محمد کسی جگہ کتاب لینے نہیں گئے، بلکہ محمد اگر مکے میں تھے قرآن مکے میں آ گیا، محمد مدینے میں تھے قرآن مدینے میں آ گیا. حتیٰ کہ رسول اللہ غار میں، قرآن غار میں، پیغمبر کعبے میں، قرآن کعبے میں، نبی بازار میں، قرآن بازار میں، نبی مدینے میں، قرآن مدینے میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی خیبر میں، قرآن خیبر میں، نبی بدر میں، قرآن بدر میں، نبی حنین میں، قرآن حنین میں، نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، نبی سواری پہ، قرآن سواری پہ، حتیٰ کہ نبی عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. میرے بھائیوں، پیغمبر جس طرف گئے قرآن پیچھے گیا، اور اسی لیے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب، کہ اس قرآن کے اترنے میں شک نہیں، یہ محمد پہ اترا اس میں شک نہیں، یہ پورے کا پورا اترا اس میں شک نہیں، اس کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں اس میں شک نہیں. میں نے برطانیہ میں ایک انگریز سے، مارٹن ایک عیسائی تھا، پادری تھا گلاسکو میں، میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری کتاب بدل گئی، تبدیلی ہو گئی انجیل میں. اس نے کہا کہ قرآن بھی بدل گیا. میں نے کہا نہیں بدلا. اس نے کہا بدل گیا. میں نے کہا بتاؤ. اس نے شیعہ کا ترجمہ قرآن لا کر رکھ دیا. اس نے کہا یہ دیکھو، شیعہ نے لکھا ہے کہ اصلی قرآن غار میں ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن مکمل ہے؟ میں نے کہا ایک بات سنو، کہ میرا دعویٰ ہے انجیل بدل گئی، میرا دعویٰ ہے زبور بدل گئی، میرا دعویٰ ہے تورات بدل گئی، اور تمہارا دعویٰ ہے قرآن بدل گیا. میں نے کہا یہ دعویٰ کیسے سچا ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم ایسا قرآن پیش کرو کہ جس کو تم کہو یہ اصلی ہے، اور بعد میں تبدیل شدہ قرآن پیش کرو کہ دیکھو تبدیلی ہو گئی ہے. یہی طریقہ ہے نا بھائی. اور اس کے مقابلے میں میں تورات لاتا ہوں جو پہلے اور تھی آج اور ہے، انجیل لاتا ہوں، زبور لاتا ہوں. میں نے مثال سے اسے سمجھایا. میں نے کہا دیکھو، آپ کا ملک ہے، آپ کا ملک ہے برطانیہ،
یہاں گلاسکو کی بڑی جامع مسجد میں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، جاؤ وہاں جا کر ان بچوں کے پاس جو قرآن ہے اس کو ایک طرف جمع کرو، گلاسکو میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، جو لندن میں قرآن ہے وہ بھی لاؤ، جو ایڈنبرا میں قرآن ہے وہ بھی لاؤ، جو برمنگم میں قرآن ہے وہ بھی لاؤ، جو امریکہ میں چھپا ہوا قرآن ہے وہ بھی لاؤ، جو ہالینڈ میں چھپا ہے وہ بھی لاؤ، جو پاکستان میں چھپا ہے وہ بھی لاؤ، جو فرانس میں چھپا ہے وہ بھی لاؤ، جو انڈیا میں چھپا ہے وہ بھی لاؤ، جو بنگلہ دیش میں چھپا ہے وہ بھی لاؤ، ساری دنیا کے 180 ممالک میں جو قرآن چھپا ہے ان کو ایک جگہ پر جمع کرو، اگر قرآن کے ایک لفظ میں تبدیلی ثابت کر دو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں. میں نے کہا اس کے مقابلے میں جو بائبل یہاں لندن میں ہے، جو بائبل گلاسکو میں ہے وہ اور ہے، جو پاکستان میں ہے وہ اور ہے، جو انڈیا میں ہے وہ اور ہے. میں نے کہا دیکھو اس بات پہ بھی غور کرو کہ یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو تحریر کی بات ہے، یہ تو صفحات کی بات ہے. میں کہتا ہوں اس بات کو بھی چھوڑو، دنیا کے 180 ملک ہیں، 180 ملکوں سے ہر ملک سے 8-8 سال کا ایک بچہ قرآن کا حافظ لے آؤ، علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاؤ، ہر بچے سے قرآن سنو. جو بچہ قرآن شروع کرے گا الف لام سے شروع کرے گا، بناس پہ جا کر ختم کر دے گا، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوگی. بچہ اردو نہیں جانتا لیکن قرآن سنو، عربی نہیں جانتا قرآن سنو، انگریزی نہیں جانتا قرآن سنو. توجہ کیجئے، زبان اور ہے، رہن سہن اور ہے، ملک اور ہے، معاشرت اور ہے، چہرہ اور ہے، رنگت اور ہے، زبان اور ہے، لیکن قرآن ایک ہے. لیکن قرآن ایک بچہ امریکہ میں پیدا ہوا اس کو کھڑا کر کے کہو قرآن سناؤ، حافظ قرآن ہے. ایک بچہ ہندوستان میں ہے، ہندوستان کا بچہ اردو جانتا ہے، انگریزی نہیں جانتا، فرانس کا بچہ فرانسیسی جانتا ہے، نہ اردو جانتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے. میں نے کہا 180 ملکوں کے بچوں کو جمع کرو، زبانیں علیحدہ ہیں، لباس علیحدہ ہے، کھانا علیحدہ ہے، رنگت علیحدہ ہے، خوراک علیحدہ ہے، لیکن سب کو جمع کرو گے تو سب کا قرآن ایک ہے. قرآن پڑھیں گے تو قرآن ایک ہے، قرآن پڑھو گے تو قرآن، قرآن کا تلفظ کہو گے کریں گے تو قرآن ایک ہے. اسی لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک یہ قرآن بے مثال ہے. کہو یہ قرآن، اور پھر یہ قرآن خود بولتا ہے، یہ قرآن ناطق ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ قرآن بے مثال ہے، میرا محمد وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. امام غزالی نے لکھا کہ محمد علم ہے، قرآن عمل ہے. محمد علم ہے، قرآن عمل ہے. محمد متن ہے، قرآن تشریح ہے. محمد اجمال ہے، قرآن تفصیل ہے. محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، قرآن بولتا ہے. کہو قرآن، قرآن بتاتا ہے. میں اور آپ مل کر قرآن سے پوچھتے قرآن تو بتا تو کس پہ اترا، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربی، کہ میں محمد پہ اترا. اے قرآن تجھے لایا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین، مجھے جبریل لایا ہے. اے قرآن تو کس رات کو آیا، تو قرآن نے کہا اللہ عند اللہ فی لیلت القدر، میں لیلت القدر میں آیا. اے قرآن تو کس مہینے میں آیا، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل به القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا. اے قرآن تو بتا تیرے نبی کا کیا تعارف ہے، تو قرآن محمد کا تعارف پیش کرتا ہے. جب محمد کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والضحا کہتا ہے، نبی کے زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کے سینے کا ذکر آتا ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے قرآن ما زاغ البصر وما طغی کہتا ہے، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے قرآن لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہتا ہے، اور پیغمبر کی چادر کا ذکر آتا ہے قرآن یا ایو المزمل کہتا ہے، نبی کے کمبل کا ذکر آتا ہے قرآن یا ایو المدثر کہتا ہے، پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آتا ہے قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، نبی کے کردار کا ذکر آیا قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، پیغمبر کی صفات کا ذکر آتا ہے قرآن انا ارسلنا کا شاہدن کہتا ہے، مبشرن کہتا ہے، نذیرن کہتا ہے، داعیا الی اللہ کہتا ہے، باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کوئی نہیں، اس قرآن میں شک ہے؟ اسی قرآن سے پوچھو کہ میرے نبی کا شہر کون سا تھا، قرآن بولتا ہے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے اے پیغمبر تیرے شہر کی قسم ہے، قرآن اپنے نبی کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، اے قرآن تو محمد کے شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوگا کہ یہاں مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوگا کہ یہ مکہ وہ ہے جہاں صفا مروہ ہے، جہاں عرفات کا میدان ہے، جہاں منا اور مزدلفہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، تو قرآن کہتا ہے نہیں اللہ کا گھر تو پہلے بھی تھا عرفات،
قدم قدم پہ اٹھیں گے شولے ہر ایک شولہ شرار ہوگا، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے خون دل فرق کیا تو بہار آئی
بھی بتائے، لوہے کی بات بھی کرے، علماء کی بات بھی کرے، علم کی بات بھی کرے، تاریخ کی بات بھی کرے، فصاحت و بلاغت کی بات بھی کرے، نحو کی بات کرے، صرف کی بات کرے، اشتقاق کی بات کرے، محاضرات کی بات کرے، قرآن ایسا مجموعہ علم ہے کہ اس علم کو یہ آدم سے پہلے کے حالات سے شروع ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک ایک ایک کہانی بیان کرتا ہے، نبیوں کا ذکر کرتا ہے، امتقیا کا ذکر کرتا ہے، اولیاء کا ذکر کرتا ہے، بادشاہوں کے زیر و زبر ہونے کا ذکر کرتا ہے، سلطنت بدل گئی اس کا ذکر کرتا ہے، آدم کیسے آئے اس کا ذکر کرتا ہے، انبیاء کیسے آئے اس کا ذکر کرتا ہے، محمد کیسے تھے اس کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ محمد کے صحابہ کیسے تھے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو کہے گا میں نے اس کو پڑھ رکھا ہے، اخبار تو نے پڑھ لیا دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، ایک ہفتہ روزہ رسالہ آیا تو نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اسے دوبارہ نہیں پڑھتا، ماہنامہ رسالہ آیا تو اس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، کبھی اس پہ تو نے غور کیا ہے کہ ایک کتاب کو تو دوسری مرتبہ نہیں پڑھتا ہے، لیکن قرآن کو جب بھی پڑھے گا نیا مزہ پائے گا، اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بے مثال ہے، کہو قرآن جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے، اور پھر اس قرآن میں توجہ 2200 آیات اس قرآن میں اللہ کی توحید پر ہے، 2200 آیات کس پر ہے؟ اس قرآن میں 2200 آیات اللہ کی توحید پر ہے، 1300 آیات پیغمبروں کے واقعات پر ہیں، اور 700 آیات صحابہ کی شان میں، کتنی آیات؟ اور ان 700 آیات میں 9 آیتیں صرف صدیق کی شان میں، 27 آیتیں فاروق اعظم کی شان میں اتری ہیں اور فاروق اعظم کی رائے پہ اتری ہیں، اور 17 آیتیں صرف حضرت عائشہ کی عزت کے لیے اتری ہیں، یہ قرآن ہے، کہو یہ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن دیکھو تو صحیح، جس کو قرآن میں خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس قرآن میں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محمد کی رحمت للعالمین کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پیغمبر کی عالمگیر نبوت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، قرآن مجموعہ کمالات ہے، قرآن نے سائنس کا سبق دیا ہے، توجہ کیجئے یہ بات بڑی قابل غور ہے، قرآن نے کہا وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، یہ وہ آیت ہے جس نے سائنس کا آغاز کیا ہے، قرآن نے کہا میں نے لوہا اتارا، میں نے لوہا بنایا، وہ لوگوں لوہے میں ریسرچ کرو، لوہے کو دیکھو، لوہا ایک عجیب و غریب دھات ہے، اس قرآن نے جب یہ سبق دیا تو لوگوں نے لوہے پہ غور کیا، لوہے کی حقیقت پہ غور کیا، تو پھر لوہے سے دنیا کی چیزیں بنی، مصنوعات بنی، سبق قرآن نے دیا، قرآن مجموعہ کمالات ہے، اس بات پہ غور کرو، میں نے برطانیہ کے سفر میں ایک دہریے سے کہا تھا، ایک انگریز سے کہا تھا، ایک یہودی تھا، عالم یہودی بہت بڑا عالم تھا، میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا بتاؤ یہ جو جتنی بھی سائنس ہے یہ کس نے بنائی ہے، اس نے کہا سائنس کو ایجاد امریکہ نے کیا، سائنس کو ایجاد برطانیہ نے کیا، سائنس کو ایجاد فرانس نے کیا، میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، سائنس کو ایجاد کرنے والا قرآن ہے، سائنس کو ایجاد کرنے والا
میری بات پہ ذرا غور کریں، یہ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا قرآن کیسے ہے؟ اس نے کہا اگر قرآن نے ایجاد کیا آج دنیا کے مسلمان جہاز بنا لیتے، دنیا کے مسلمان آج جدید ٹیکنالوجی پہ عمل کر لیتے، اگر قرآن نے سائنس کو ایجاد کیا ہوتا تو دنیا ساری کے مسلمان جدید ترقی کر لیتے، ساری دنیا کا مسلمان امریکہ کے دروازے پہ، روس کے دروازے پہ، چین کے دروازے پہ۔ اگر واقعتا اسلام قرآن نے سائنس کو ایجاد کیا ہوتا تو کبھی مسلمان کے دروازے پر نہ جاتے۔ تو میں نے کہا چلو یہ ساری باتیں بتاؤ، ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ سے پہلے، محمد مصطفیٰ سے پہلے سائنس کیوں نہیں تھی؟ حضور سے پہلے سائنس کیوں نہیں تھی؟ رسول اللہ تشریف لائے تھے، اگر سائنس کو ایجاد عیسائیوں نے کیا تو رسول اللہ سے پہلے عیسائیوں نے جہاز کیوں نہیں بنا لیے؟ رسول اللہ سے پہلے مشینری کیوں نہیں لگا لی؟ رسول اللہ سے پہلے ایٹم بم کیوں نہیں بنا لیا؟ رسول اللہ سے پہلے دنیا میں یہ ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ وہ دور قدیم دور تھا۔ میں نے کہا قدیم کو چھوڑو، اگر سائنس کا بانی قرآن نہیں ہے تو پھر پہلے تم نے یہ کام کیوں نہیں کر لیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا توجہ کرو، سائنس عربی کا لفظ ہے۔ سائنس کس کا لفظ ہے؟ عربی۔ قابل غور بات، سائنس کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے، یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے۔ سائنس سائنس سے ہے، اسی سے سیاست ہے، اسی سے سائنس ہے۔ سیاست کا معنی ملکوں کا انتظام کرنا، اور سائنس کا معنی لوگوں کے معاشرت کا انتظام کرنا۔ اور جب سائنس کے اندر یہ لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہے توڑنا، پھوڑنا، ریسرچ کرنا، کسی کو کھنگالنا، کسی کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو دیکھنا، یہ ہے سائنس کا معنی۔ توجہ کیجئے، سائنس کا معنی ہے ریسرچ، سائنس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر کی کیفیت کو حاصل کرنا، یہ ہے سائنس کا معنی۔ میں نے کہا سائنس کو ایجاد کیا تم نے لوہے سے، تم نے درختوں سے، تم نے چاند سے، تم نے ستاروں سے، تم نے دھات سے، سائنس کو ایجاد کیا، لیکن سائنس کا بانی قرآن ہے، سائنس کا بانی محمد اسلام ہے۔ کس طرح بانی ہے؟ توجہ کیجئے، اسلام سے پہلے جن چیزوں سے سائنس نے جنم لینا تھا ان چیزوں کو انسانیت سجدہ کرتی تھی، ان کو خدا سمجھتی تھی، ان کے دروازے پہ سر جھکاتی تھی۔ یعنی کس کے دروازے پہ؟ انسان درختوں کو سر جھکاتا تھا، انسان ستاروں کے سامنے سر جھکاتا تھا، انسان سورج کے سامنے سر جھکاتا تھا، انسان مٹی کے سامنے سر جھکاتا تھا، انسان لکڑی کے سامنے سر جھکاتا تھا، انسان ساری چیزوں کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ لیکن دنیا میں ایک قرآن ہے کہ جس قرآن نے آ کر کہا کہ یہ جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی چاند کو خدا سمجھے اس میں ریسرچ نہیں کر سکتا، سورج کو خدا سمجھے اس میں ریسرچ نہیں کر سکتا، ستاروں میں خدا خود کو خدا سمجھے اس میں ریسرچ نہیں کر سکتا، ایک آدمی درخت کو خدا سمجھے اس میں ریسرچ نہیں کر سکتا، تانبے کو خدا سمجھے اس کو ریسرچ نہیں کر سکتا، زمین کو خدا سمجھے اس میں ریسرچ نہیں کر سکتا، اس کو خدا سمجھتا ہے۔ جس کو تم خدا کہو گے اسے توڑو گے کیسے، اسے پھوڑو گے کیسے، اس میں ریسرچ کیسے کرو گے؟ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے، قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے جس نے آ کر سب سے پہلے کہا سورج خدا نہیں ہو سکتا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند خدا نہیں ہو سکتا، درخت خدا نہیں ہو سکتے۔ جب سب سے پہلے جن چیزوں سے سائنس جنم لیتی ہے تم نے اس کو خدا سمجھا، جس کو خدا سمجھا اس کو توڑ نہیں سکتے، اس میں ریسرچ نہیں کر سکتے۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے ان کی خدائی کو ختم کر کے ایک خدا کا سبق دیا۔ جب ان کی خدائی مٹ گئی یہ رسوا ہو گئے، اور بتایا گیا کہ چاند بھی تیرا نوکر ہے، سورج بھی تیرا نوکر ہے، ستارے بھی تیرے نوکر ہیں، درخت بھی تیرے نوکر ہیں۔ جب تجھے پتا چلا کہ میں جن کو خدا کہتا تھا وہ تو میرے نوکر ہیں، جب تو نے چاند کو نوکر سمجھا تو سائنس نے جنم لیا، سورج کو نوکر سمجھا سائنس نے جنم لیا، ستاروں کو نوکر سمجھا سائنس نے جنم لیا۔ یہ ساری معرفت اللہ کے قرآن نے سکھائی۔ اسی کو خود قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سب کو رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا انسان تھا، کتب خانے میں بیٹھا ہے، ایک آدمی نے کہا شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی، کیا ہوا؟ کہ دلی کے چوک میں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں بائبل ہے، اور وہ چوک میں کھڑا ہو کر کہتا ہے او مسلمانوں، او مسلموں آؤ، یہ آپ کا چخا میں جلا رہا ہوں، میں اپنی کتاب بائبل لایا ہوں، تم اپنا قرآن لاؤ، دیکھو وہ آگ جل رہی ہے، تم اپنا قرآن آگ میں پھینکو، میں اپنی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، انجیل پھینکتا ہوں۔ شاہ جی جلدی آؤ، مسلمان پریشان ہیں۔ تو شاہ جی آ گئے، انہوں نے کہا قرآن نہیں لیا؟ تو شاہ جی نے کہا بغیر قرآن کے بات بن جائے گی، میں کوئی کافر نہیں ہوں کہ جو اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالوں۔ آگ جل رہی ہے، چخا جل رہا ہے، عیسائی کھڑا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آئے اور شاہ صاحب نے کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آگ جل رہی ہے، تم قرآن کو آگ میں پھینکو، میں انجیل کو پھینکتا ہوں، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی۔ شاہ عبد العزیز نے کہا یہ بات مجھے منظور نہیں۔ اس نے کہا پھر تم جھوٹے ہو، تمہاری کتاب جھوٹی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا نہیں، اس کا ایک اور حل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اپنی انجیل کو سینے سے لگاؤ اور میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تمہاری کتاب سچی ہوگی تمہیں بچا لے گی، میری سچی ہوگی مجھے بچا لے گی۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ عیسائی مجمع سے بھاگ گیا، لوگوں نے پکڑ لیا، کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے انجیل کو تو مسالہ لگایا تھا، اپنے جسم کو تو مسالہ نہیں لگایا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ قرآن کے حافظ ہیں، پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان میں 13,000 قرآن کے مدرسے اور پاکستان میں 8,000 قرآن کے مدرسے، بنگلہ دیش میں 19,000 قرآن کے مدرسے، 16 کروڑ مسلمان ہیں بنگلہ دیش۔ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ زبان اردو نہیں آتی لیکن قرآن آ رہا ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ پھر قرآن ایسی کتاب ہے کہ صرف پڑھنے کا ثواب نہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ایک تو نا قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا، میں کہتا ہوں قرآن نہ پڑھو تب بھی ثواب ملے گا۔ کیسے؟ کہ ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس سے محبت کرو تب بھی ثواب ہے۔ قرآن نہ پڑھو لیکن جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس سے محبت کرو، یہ بھی ثواب ہے۔ اس بچے سے محبت نہ کرو، جس ترپائی پر بچہ قرآن رکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے وہ ترپائی بنا کر دے دو، یہ بھی ثواب ہے۔ غلاف بنا کر دے دو، یہ بھی ثواب ہے۔ مدرسہ یہاں موجود ہے، تم دل سے کہو کہ اللہ تیرے دین کا مدرسہ ہے، مجھے خوشی ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن تو نہیں پڑھا، بچے کے پاس تو نہیں آئے، چندہ تو نہیں دیا، لیکن یہ دیکھا کہ یہ مدرسہ جامعہ مدنیہ تعلیم القرآن کا بورڈ لگا ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہاں تیرے دین کا مدرسہ، قرآن کا مدرسہ قائم ہے۔ تمہارا یہ کہنا، یہ نیت کرنا بھی ثواب ہے۔ لگا تو کچھ نہیں ہے نا، ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کا مجھے دیدار ہوا، میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو خدا نے جواب میں فرمایا کہ مجھے قرآن سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ تجھے قرآن کیسے پسند ہے؟ فہمن او کان بلا فہمن، سمجھ کر پڑھوں تب پسند ہے یا بے سوچے سمجھوں پڑھوں تب پسند ہے؟ تو خدا نے فرمایا فہمن او کان بلا فہمن، تو سمجھ کر پڑھے تب بھی پسند ہے، بے سوچے سمجھے پڑھے تب بھی پسند ہے۔ یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک کوئی نہیں، اس قرآن میں جو قرآن کو مانتا ہے وہ کسی کو نہیں مانتا، جو قرآن کو مانتا ہے وہ اور کسی کو
نہیں مانتا۔
کیوں؟ قرآن اعلیٰ ہے، کہو قرآن
اعلیٰ۔
یہ بھی ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، صدیق صدیق کو نہیں مانتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو مانتا ہوں صدیق کو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ خود بخود سب کو مانتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے نکاح ہو گیا، تو جس کے ساتھ نکاح ہوا جب بیوی اس سے کہے کہ روٹی دے، تو وہ یہ کہے کہ نکاح کرتے وقت تو میں نے نہیں کہا تھا میں تجھے روٹی بھی دوں گا، ایسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو سب کچھ آ گیا، میں نے قبول کیا تو سب کچھ
آ گیا،
یہ بھی آ گیا کہ روٹی بھی دے گا، کمائے گا بھی، محنت بھی کرے، آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جب تو نے کہا میں قرآن مانتا ہوں تو صدیق بھی اس میں آ گیا، عمر بھی اس میں آ گیا، فاروق اعظم بھی اس میں آ گیا، عثمان غنی بھی آ گیا، علی المرتضیٰ بھی آ گیا۔ اگر یقین نہیں ہے تو آؤ بتاؤ الذی جاء بالصدق وصدق ہو کس کے لیے اتری؟ صدیق کے لیے اتری. اذا خرج الذین کفروا ثانی اثنین کس کے لیے اتری؟ صدیق کے لیے اتری. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ آیت کس کے لیے اتری؟ فاروق اعظم کی وجہ سے اتری. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ یہ کس کے لیے اتری؟ عثمان غنی کے لیے اتری. ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا یہ کس کے لیے اتری؟ علی المرتضیٰ کے لیے اتری. ان الذین جاؤوا بالکفر عصبۃ منکم یہ کس کے لیے اتری؟ عائشہ صدیقہ کے لیے اتری. جب تو نے کہا میں قرآن مانتا ہوں اس میں شک نہیں تو پھر صدیق کو بھی ماننا پڑے گا، عمر کو بھی ماننا پڑے گا. یہ قرآن جبریل تیرے پاس نہیں لے کر آیا، جبریل محمد کے پاس لے کر آیا اور محمد سے صدیق لے کر دنیا میں چلا گیا، عمر لے کر چلا گیا. 144,000 صحابہ کی تعداد ہے لیکن مکہ مدینے میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی 134,000 صحابہ محمد سے قرآن لے کر کوئی افریقہ پہنچ گیا، کوئی چین پہنچ گیا، کوئی جاپان پہنچ گیا، کوئی فرانس پہنچ گیا، کوئی ہندوستان پہنچ گیا اور اللہ کا قرآن سینے پہ رکھا، سر پہ رکھا اور ساری کائنات میں پہنچ گئے اور ہوکا کیا لگایا، اعلان کیا کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تو جو ہے وہ بول لو
نعرہ تکبیر اللہ اکبر عبد المنان صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر.
توجہ فرمانا، مختصر بات عرض کردہ جاواں، بابے اڑی کہن لگا نوجوان